اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام زاویہ کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر زاہد علی زاہدی، اور ہمارے درمیان قبلہ مولانا سید علی مرتضیٰ زہری صاحب تشریف فرما ہے۔ بہت دنوں کے بعد ہم لوگ ساتھ بیٹھے ہیں کچھ گفتگو کرنے کے لیے۔ ماہ ذی قعد ہے، اور اس کا جو پہلا عشرہ ہے اس کو دہ کرامت کہتے ہیں۔ اس کا آغاز جو ہے وہ یکم ذی قعد سے ہوتا ہے، بی معصومہ کی ولادت باسعادت ہے سلام اللہ علیہا، اور اس کی 11 تاریخ کو امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اہل بیت اطہار ہیں کہ جو کریم ابن کریم ہیں، رسول کریم اور ان کی اولاد کریم ابن کریم ہیں، تو انہی کے طفیل سے مخلوقات کی حاجتیں جو ہیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ پوری دنیا جاتی ہے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے، معصوم خون کی زیارت کے لیے۔ کبھی میں سوچتا ہوں بنو عباس نے اپنے مطابق یہ کیا کہ جیسے ہی ان کو اقدار ملا، اس کے بعد منصور نے امام رضا صادق علیہ السلام کو زہر سے شہید کیا، اور پھر ہارون نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بغداد میں قید کر دیا، مامون نے امام رضا کو بلا کے ولی عہد بنایا بظاہر، لیکن یوں سمجھ لیں کہ اپنے نظروں کے سامنے رکھا۔ اور اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں تو امام جواد علیہ السلام، امام عسکری علیہ السلام تک جتنے بھی اہل بیت اطہار کے ائمہ طاہرین ہیں، یہ سب مدینہ سے باہر رہے۔ گویا مدینہ جو ایک سینٹر آف ایکسلنس تھا عالم اسلام کا، اس کو انہوں نے ویران کیا، اور اہل بیت اطہار کو مدینہ میں رہی نہیں رہنے دیا انہوں نے۔ تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس طرح ہم نے معاذ اللہ ان کو در بدر کر دیا، ان کے روزے بھی سب کے ظاہر باہر ہے، کسی کے مشہد میں ہیں، کسی کے سامرہ میں، کاظمین میں ہیں۔ لیکن آج جب 1400 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اپنی ایک پلاننگ ہوگی، وَمَا كَرُوا وَمَا كَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ از دا بیسٹ پلانر۔ تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام جو معصوم علیہ السلام کے جو روزے ہیں، یہ سینٹر آف ایکسلنس ہے مکتب اہل بیت کے۔ یعنی بی معصومہ، دیکھیں آپ مدینہ سے چل کے آئیں اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے، اور ملاقات نہیں ہوئی ان کی، وہ اپنی جگہ اور ان کی رحلت ہو گئی یا شہادت ہو گئی، اور پھر ان کو قوم میں دفن کر دیا گیا، لیکن ان کا جو یہ مرکز مبارک ہے، یہ کتنا متبرک ثابت ہوا، کتنا ایک مرکز بن گیا عالم اسلام کا، مکتب تشیع کا، اور اتنا زبردست انقلاب جو ہے وہ اس سرزمین سے سمجھ لیں آپ برپا ہوا، اور اس کو انقلاب کو لانے والے حضرت امام خمینی جو ہے وہ اسی قم سے پڑھے ہوئے بھی تھے، استاد بھی تھے، اور تحریک بھی انہوں نے چلائی۔ تو یہ کتنی زبردست یعنی ہے، دیکھیں آپ حکمت عملی ہے
اس میں۔ بہت اچھا ایک کام میرے خیال میں اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ایک ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے کیا۔ انہوں نے مولا ساتویں امام کی جو اولاد طیبہ و طاہرہ تھی، ان کے کردار کو عالم اسلام کے اوپر منعقد کیا کہ عالم اسلام کی تشکیل میں مولا ساتویں امام کی جو نسل تھی اس کا کیا کردار تھا۔
بہت زیادہ اولادیں تھیں ان کی،
وہ اولاد زیادہ تھیں، اور شادی کسی کی بھی نہیں ہوئی ایز پر روایات، صرف مولا آٹھویں امام کی شادی ہوئی تھی، باقی روایت یہ کہتی ہیں کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی۔
بیٹوں کی تو ہوئی ہوگی،
جو ابھی تک مثلا مجھے سمجھ میں آیا، بہرحال تو کس طرح سے تھا بہرحال۔ لیکن یہ ہے کہ مولا ساتویں امام کی نسل میں آنے والی اولادیں ہر ایک گویا ایران کے کسی ایک شہر میں پہنچ گئے، اور انہوں نے اس شہر کی، جیسے آپ نے کہا، اس کو سینٹر آف ایکسلنس میں تبدیل کر دیا۔ تو جیسے ہمارے پاس ایک روایت مشہور ہے کہ کوئی شخص اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت میں تھا، تو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہماری محبت میں غریب الوطن کیے جاؤ گے، اور یہ نعمت ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ غریب الوطن ہونا تو ٹھیک ہے، میں قبول کروں، نعمت کیسے ہوگی؟ فرمایا نعمت ایسی ہوگی کہ تم ہمارا پیغام پہنچاؤ، تمہاری قوم، تمہارا قبیلہ ہمارا پیغام پہنچائے گی۔ تو انہوں نے تو بقول آپ، جیسے آپ نے فرمایا کہ بھائی انہوں نے تو مدینہ سے دور کرنا تھا تاکہ وہ مسلمانوں کے مرکز سے دور رہیں، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ اب ہر ایک جو مرکز تھا وہ ایک مرکز بنے گا۔ تو اب ایران کے جتنے بڑے شہر ہیں ان تمام میں مولا ساتویں امام کی نسل میں سے کوئی نہ کوئی ایک تشریف فرمائے، اور ان کی وجہ سے وہ موومنٹ اور جو جنب و جوش جس کو ہم لوگ کہتے ہیں حرکت، اور وہ حرکت جو ہے وہ انقلاب تک پہ پہنچتی ہے۔
شہر قوم جو ہے وہ ائمہ طاہرین کے زمانے میں بھی ایک مرکز تھا، اور اہل بیت اطہار کی بہت ساری روایتیں ہیں شہر کے بارے میں. بعض روایتوں کو حضرت امام خمینی پر بھی منطبق کیا جاتا ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایت بھی ہے اور امام صادق علیہ السلام سے بھی ہے کہ یہ عشرت آل محمد, آل محمد کے لیے ایک آشیانہ ہے یہ شہر قم. خود شیخ صدوق اور ان کے جو والد گرامی تھے ابن بابیہ قمی, وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے, اور ان کا امام زمانہ سے وہ خط بھی ہے جس کے نتیجے میں شیخ صدوق اور ان کے بھائی کی ولادت بھی ہوئی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہر قم جو ہے وہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا ایک مرکز شروع سے رہا ہے, امام طاہر کے زمانے سے رہا ہے. یہ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی کیوں ہے کہ صدام نے یا مثلا باس پارٹی نے آ کے جب عراق کو نقصان پہنچایا یا تشیع کے مرکز کو نجف کو نقصان پہنچایا تو شاید قوم آباد ہوا؟
مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر ہم جیسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ 50 سال 60 سال 100 سال اس سے زیادہ نہیں دیکھ پاتے چیزوں کو. یعنی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی نظر 1500 سال 2000 سال کے اوپر ہو, تو وہ پھر دیکھ پائیں کہ بھائی یہ جو چیز آج آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس 50 سال کا نتیجہ نہیں ہے جس کو آپ نے دیکھا تھا, یا اس 70 سال 100 سال کا نتیجہ نہیں ہے جس کو آپ نے دیکھا تھا. یہ ایک موومنٹ تھی مثال کے طور پر جو 1200 سال سے چل رہی تھی, 1300 سال سے چل رہی تھی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم خاص کر اہل بیت کے چاہنے والوں میں جو ایک مشکل میرا خیال ہے آئی ہے وہ یہ کہ ہم نے رسول گرامی اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ اس کا بھی اتنی گہرائی میں جائزہ نہیں لیا ہے کہ مثلاً بعد کے ائمہ اطہار مثلاً مولا ساتویں امام, مولا نویں امام, مولا دسویں امام, ان کی حیات طیبہ میں کیا موومنٹس ہو رہی تھیں. وہ تو نہیں لیا تو نہیں لیا, غیبت کبریٰ کو تو گویا ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ غیبت کبریٰ میں کیا ہوا. اچھا اب غیبت کبریٰ کو ہم کیوں اس طرح سے نظر انداز کر دیتے ہیں؟ اسی میں ظاہر ہے کہ مشہد کا کردار ہے, مختلف شہروں کا کردار ہے, کیوں نظر انداز کر دیتے ہیں؟ نعوذ باللہ, مجھے یوں لگا جیسے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ائمہ کے کام میں سے باہر نکل گیا جب غیبت ہو گئی. اچھا یہ نہیں سوچتے کہ بھائی غیبت ہوئی ہے, امامت ختم نہیں ہوئی تھی, بھائی امامت تو جاری تھی اور امام وقت بھی موجود تھے, اور ان کا جو اب اگر میں دنیا کا ایک لفظ استعمال کروں ان کا جو نیٹورک کی میتھڈالوجی تھی وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اتنی پرسرار طریقے سے کام کر رہی تھی کہ اس نے اپنا ٹائم لیا اور اس نے مثال کے طور پر 1000 سال کے بعد وہ پیش کر دیا جو دنیا ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. تو مجھے یوں لگا کہ جیسے اہل بیت اطہار علیہ السلام اجمعین انہوں نے اپنے اس مخفی کام کو جس کو وہ کتمان سر کے اوپر اتنی روایات بھی بیان کرتے ہیں اس کو انجام دیا, اور بڑی لانگ ٹرم پلاننگ, اور اس لانگ ٹرم پلاننگ کو کم سے کم میرے جیسے طالب علم بھی اگر اس کو دیکھے تو کم از کم مجھے 1100 سال کو دیکھنا پڑے گا کہ 1100 سال گزرے. اب آپ تصور فرمائیے کتنی عجیب بات ہے کہ مولا چھٹے امام سے روایت ہے سلام اللہ علیہ, ان سے روایت ہے کہ تمہاری کوفہ کی زمینیں اتنی مہنگی ہو جائیں گی, اور وہ جو رقم امام نے فرمائی وہ ملینز میں ہے. صحیح ہے؟ اچھا اب سامنے والا پوچھتا ہے مولا کوفہ کی زمین اتنی مہنگی ہو جائے گی؟ صحیح. میں اب ایسی اس ایک روایت کو آپ میلاد کی چونکہ آج تاریخ ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ 2009 کے قریب شاید میں گیا ایک دفعہ زیارت کے اوپر اور کوفہ میں ہی ہم لوگ تھے, تو ہمارے جو ساتھ دوست تھے میں نے ان سے کہا کہ بھائی ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں کوفہ کی زمین بہت مہنگی ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ مولانا اس وقت تو اتنی مہنگی نہیں ہے, صدام کو گئے ہوئے 5-6 سال ہوئے تھے مرے ہوئے تو ہٹے ہوئے, تو وہ ان کا ابھی تو اتنی مہنگی نہیں ہے. میں نے ان سے مذاق میں کہا کہ روایت میں کئی ملینز کی باتیں ہیں, تو میں نے ان سے مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ ایک 500-600 گز خرید لو, 100 گز میں بھی اس میں لے لوں گا, 50 گز میں بھی لے لوں گا. اور آپ یقین مانیے کہ ابھی میرے خیال میں 2022 میں ہم دوبارہ گئے تو میں نے ان کو کہا اور ان ساتھ ہی تھے ہم دونوں, تو دوبارہ ہم یاد کر رہے تھے کہ کہہ رہے تھے کہ مولانا آپ صحیح کہہ رہے تھے, اگر 2009 میں وہ زمین لے لیتے ابھی ہم لوگ ملینر ہو جاتے اس زمین سے. تو اب تصور کیجئے کہ یہ روایت 1200-1300 سال پرانی ہے یہ. ہاں تو میرا اپنے خیال ہے ہوا یہی ہے کہ وہ جو مراجع اعظام کا کردار تھا شیخ مرتضیٰ انصاری جیسے لوگوں کا, اور ان کے ساتھ جو عرفا تھے سید علی شوستر, پھر قاضی طباطبائی, علامہ طباطبائی, اور یہ سب لوگ, ان لوگوں نے مل کر گویا ایک پروگرام اہل بیت اطہار کی سرپرستی میں امپلیمنٹ کیا, اور اس کا نتیجہ یہ عظمت ہے جو آج ہم مشہد میں اور قم میں اور مختلف روضہ مبارکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام پر دیکھ رہے ہیں.
کل امام خمینی کی فکر اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو یعنی ایرانی بیس نظر نہیں آئے گی. اس میں جو فوکس ہے وہ اسلام کو فوکس ہے, نہ کہ مثلا ایران کو. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایرانیوں نے کنٹریبیوٹ کیا, قربانی دی اور امام خمینی کا ساتھ دیا. ایک لیڈر کا ساتھ دینا, یعنی لیڈرشپ اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے, فالوورشپ بھی اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انقلاب لانے کے لیے, اس کو بچانے کے لیے, یہاں تک کہ آج تک وہ قوم جو ہے وہ رہبریت کا ایک ساتھ دے رہی ہے. تو لیکن امام خمینی کا چونکہ جون کے مہینے امام خمینی کی برسی بھی ہے, تو ایک ان کو بھی ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے اسلام کا احیاء کیا. یعنی دین اسلام, یعنی جو خود ولایت فقیہ کی اگر ہم بات کریں تو اس کا جو فوکس ہے وہ اسلام کا پولیٹیکل سسٹم ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ایران میں امپلیمنٹ ہوا پہلی مرتبہ وہ, لیکن اس کی جو روح ہے نا وہ اسلام سے انہوں نے لی ہے. مثلا نظریہ ولایت ہے جو تشیع کی ایک روح ہے ولایت, تو فوکس جو ہے ولایت پر ہے. خدا کی ولایت, رسول کی ولایت, امام کی ولایت, پھر زمانہ غیبت میں فقیہ عدل کی ولایت.
بالکل بالکل. ہاں یہاں اس میں جیسے آپ نے کہا کہ احیاء اسلام تھا, مجھے ایک پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے, وہ کئی دفعہ آپ بھی بیان کر چکے ہیں میرے خیال میں. تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ امام خمینی کے کام میں جو سب سے بڑی خاصیت سمجھ میں آتی ہے وہ انٹیگریشن تھی جو عرفان, زہد, تقویٰ اور سیاست میں ہونی تھی, اور یہ وہ مسنگ پارٹ تھا. یعنی 1200 سال 1300 سال سے ہم زہد کو ایک علیحدہ کیٹیگری میں دیکھ رہے تھے, تقویٰ کو ایک علیحدہ کیٹیگری میں دیکھ رہے تھے, عرفان علیحدہ اور سیاست مثلا وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے, وہ بادشاہوں کا کام ہے وہ.
حالانکہ امیر المومنین کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ جامع الازداد تھے,
اور ان کی ولایت میں اگر کوئی سیاست کو نفی کرے تو ہم اس کو اہل ولایت نہیں مانتے. وہ اہل ولایت نہیں ہے پھر, ورنہ تو بڑے بڑے موجود ہیں کہ جو امام کو مثلا مولا متقیان کہنے کو تیار ہیں, لیکن اگر کہیں کہ امیر المومنین اول مثلا خلیفتہ بلا فصل, تو ہم پھر ظاہر ہے کہ ڈسٹنگوش ہو جاتے ہیں لوگ. تو امام خمینی نے جو میرا خیال ہے بہت بڑا کارنامہ کیا, اور وہ ان کی جس کو ایک اگر ہم ورڈ کہیں اوریجنالٹی اور جینوئننیس ان کی پولیٹکس کی اور اسلام کی, وہ یہ تھی کہ انہوں نے اس کو تزکیہ نفس اور روحانیت سے کنیکٹ کیا. تو اب وہ جو سیاسی عمل تھا وہ ان کا سیاسی عمل ایکچولی روحانی عمل تھا. اور جگہ جگہ میں تو جتنا بھی زیادہ اس کے اوپر دیکھتا ہوں, مثلا جب وہ قدس کے معاملے کے اوپر بات کرتے ہیں تو اب وہ قدس کا معاملہ بظاہر ایک پولیٹیکل ایشو نظر آتا ہے, لیکن وہ اس کو دیکھتے روحانی رنگ میں. اور وہ جس معاملے کو اٹھا کر دیکھیں آپ, چاہے وہ ایران عراق کے ساتھ جنگ کا معاملہ تھا, چاہے وہ شہداء کا معاملہ تھا, کوئی ہر چیز میں ان کا جو پرسپیکٹیو تھا وہ ایک اسپریچول اور عرفانی پہلو. اچھا وہی چیز وہ اپنے نزدیکی لوگوں میں دیکھنا چاہ رہے تھے, اور ان کے نزدیک گئے ہی وہ لوگ کہ جن کے اندر وہ روحانیت احیا ہوئی. ورنہ جتنے سیاستدان ٹائپ کے لوگ تھے, پیور سیاستدان ٹائپ کے لوگ تھے, وہ تھوڑا عرصہ تو ان کے ساتھ چل پائے, لیکن بہت زیادہ دیر کو ان کے ساتھ چل نہیں سکے وہ. اچھا مجھے لگتا ہے کہ جو ہم لوگوں نے اب یہاں پہ انسان نہیں معلوم کس سے کہے کہ معذرت کے ساتھ, کس سے کہے معذرت کے ساتھ, یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. بعض اوقات جو ہمارے ساتھ مشکل ہو گئی, کسی کے ساتھ بھی نہ کہیں معذرت, جو ہمارے ساتھ مشکل ہو گئی وہ یہ کہ ہم نے امام خمینی کا اسلامی سیاسی رنگ تو لے لیا, سمجھنے کی کوشش کی, لیکن اس کی جو روحانیت کی بیک گراؤنڈ میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا, اس کی جو بیس تھی روحانیت کے اندر, معنویت کے اندر, اس کو ہم اتنا زیادہ کنیکٹ نہیں کر سکے. ہاں ہم امام خمینی کی تعریفیں کرتے ہیں متقی ہونے کے ناطے, لیکن بھائی وہ جو سیاست تھی اس میں ان کا وہ جو تقویٰ و پرہیزگاری تھی وہ کیسے اثر انداز ہو رہی تھی,
جو ڈیسیجن میکنگز ہیں ان کی.
ایگزیکٹلی یہ بات جو
مثلا ان کا مثلا یہ فیصلہ کرنا کہ مجھے اس وقت تہران میں ہونا چاہیے.
ایگزیکٹلی یہ بہت بڑی بات,
اتنا رسک تھا اور اس کے باوجود ان کا یہ فیصلہ کرنا کہ میں جاؤں گا, ٹھیک ہے, اور پھر اطمینان کے ساتھ جس طرح انہوں نے خطاب کیا وہاں بہشت زہرہ میں جا کے. کبھی میں کہتا ہوں کہ دیکھیں امام خمینی اگر بہشت زہرہ میں جا کے اعلان کر دیتے کہ شاہ تو چلا گیا, شاہ رفت, وہ تو آ گیا تھا لکھا ہوا, امام خمینی کہتے کہ اب میں شاہ ہوں,
تو کسی میں جرات تھی کہ منع کرتا؟
جرات کیا, وہ ایرانی تو پہلے ہی وہ بادشاہ کے سامنے ایسے جھکتے تھے, ذرا دو چار ڈگری اور جھک جاتے.
صحیح بات ہے.
تو وہ لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا, بلکہ انہوں نے ریفرنڈم کروایا، پھر آئین ساز اسمبلی بنائی، پھر کانسٹیٹیوشن کو ڈیولپ کیا، پھر اس کے تحت الیکشنز کروائے، پارلیمنٹ بنائی. ایک امام بخاری کی فکر میں یہ چیز ہے، یعنی یعنی جس کو کہتے ہیں مشروعیت، مشروعیت الہی اور اس کے ساتھ ساتھ قبولیت مردمی، پاپولر ایکسیپٹنس بائی دا پیپل.
ایگزیکٹلی یہ ہے.
یہ جو آج لوگ سوال بھی کرتے ہیں نا، اسلام کو جمہوریت سے کیا تعلق ہے، تو امام خمینی تو اس کے بڑے ہارڈ کور سپورٹر ہیں.
ہاں اس میں جیسے آپ نے دونوں ٹرمز استعمال کیں، ایک مسئلہ ہے کہ بھائی آپ کے پاس لیجیٹیمیسی ہے کیا، مشروعیت ہے کیا. ہاں اس مشروعیت میں عوام کے یس کہنے کی دخالت نہیں ہے. میرا
ولایت، نظریہ ولایت،
نظریہ ولایت سے آتی ہے. مثلا امام ہے، اس کی لیجیٹیمیسی لوگوں کی اوپینین پہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ولی فقی، اگر ولی فقی ہے اور اس کی لیجیٹیمیسی امامت کی ولایت سے نکل رہی ہے، تو پبلک کے یس کہنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. ہاں اب ایک اگلا مرحلہ ہے، وہ یہ کہ امیر المومنین خلیفتہ بلا فصل ہیں، لوگ خلافت مانیں گے یا نہیں مانیں گے. ہاں یہاں پہ پاپولیرٹی کی ضرورت پڑے گی. اور اسی کا وہ جو جملہ مشہور ہمارے پاس ہے کہ امیر المومنین نے شمشیر کے ذریعے سے حکومت نہیں بنانی تھی. ہاں تو لیجیٹیمیسی تو غدیر قوم کے دن آ گئی ہے، اور اس سے پہلے بھی 10 دفعہ آ چکی تھی. لیکن جب یہ بات ہے کہ بھائی لوگ مجھے مانیں یا نہ مانیں، تو ایک موقع پر آ کر امام فرماتے ہیں کہ دعونی والتمسو غیری، مجھے چھوڑ دو اور جاؤ کسی کو لے لو. اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو میں تمہاری خلافت کی رکاب ایسے ڈال دیتا.
بلکہ یہ فرمایا کہ میرا وزیر ہونا تمہارے حق میں امیر ہونے سے بہتر ہے،
کیونکہ
اور شاید میں زیادہ اطاعت کروں اس کی. ایک جملہ یہ بھی ہے،
نہیں مان پاؤ گے. یعنی حقیقت یہ ہے کہ پبلک کو. اچھا اب یہاں پر ایک مسئلہ تھا، وہ یہ کہ بھائی کسی نے ایک دفعہ ہمارے سامنے بھی یہ سوال رکھا کہ بھائی پبلک کی جو پاپولیرٹی ہے وہ امامت کو یا مثلا کسی بھی رولر کو اوپر لانے میں مؤثر ہے یا نہیں ہے. تو لیجیٹیمیسی تو آسمانی ہے، پاپولیرٹی سے وہ حکومت پہ آئے گا. اچھا اب یہاں پہ ایک باریک اور کوشچن ہے، کیا وہ حکومت پہ آنے کے بعد پاپولر ڈیسیشنز، پاپولر اوپینین کو اوبے کرے گا؟ ہاں میں عرض کروں گا، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ نہیں، وہ نہیں کرے گا. کیوں؟ وہ ہم سے یہ کہے گا کہ دیکھو اگر تم نے مجھے بٹھا دیا ہے، تم نے مجھے بٹھایا ہے اس ولایت کے تحت جو میرے ذہن میں ہے، میں اس کے تحت فیصلے کروں گا. تمہیں نہیں چاہیے، ٹھیک ہے ختم کرو معاملے کو، لیکن فیصلے میں تمہاری مرضی سے نہیں کروں گا. یہ وہ جگہ ہے جہاں امیر المومنین کا خطاب ہمارے پاس موجود ہے، کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ تم یہ مت سمجھو گے کہ میں آؤں گا اور میں تمہاری رائے کو دیکھ رہا ہوں گا اپنے فیصلوں کے لیے، فیصلے میں اپنی اوپینین سے کروں گا. تو میرا اپنے خیال ہے امام خمینی نے بھی یہی کیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم مجھے لے کر آئے ہو، ریفرینڈم کیا تم لوگوں نے، تمہاری پاپولیرٹی کی ضرورت تھی حکومت بننے کے لیے، میں حکومت پر ہوں، فیصلے میں اپنی مرضی سے کروں گا. ہاں جس دن تم کو یہ کہنا ہے کہ بھائی ہمیں نہیں چاہیے، جو ایک ریفرینڈم کر لو. ایک ریفرینڈم، ریفرینڈم کے 25 طریقے ہو سکتے ہیں کہ بھائی آپ ریفرینڈم کر لیں اور کہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے، ٹھیک ہے معاملہ ختم ہو گیا. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اب جب کہ امام خمینی حکومت پر آ گئے ہیں تو وہ پاپولر اوپینین کی بیس پر فیصلے کریں گے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا.
لیکن اس میں دو حصے جی کر دیں تو زیادہ مناسب ہوگا. ایک ہے ڈیوائن لیجیٹیمیسی،
صحیح ہے،
ٹھیک ہے، اور ایک ہے مثلا پولیٹیکل لیجیٹیمیسی. کہ ایک تو ایک شخص جو ہے وہ جس کو آپ ڈی فیکٹو اور ڈی جیرو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک شخص ہے جس کو ولایت حاصل ہے اور بے شک وہ صاحب ولایت ہے، لیکن اگر عوام نے اس کو قبول نہیں کیا،
ہاں پھر حکومت نہیں کر سکتا وہ.
ہاں وہ اگر عوام پر مسلط ہو تو وہ جبر کا نظام
بن جائے گا
کہلائے گا،
ٹھیک ہے. ہاں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر انہوں نے امام خمینی کو ووٹ دے دیا، ریفرینڈم ہو گیا، آپ امام خمینی حکومت پر آ گئے، صحیح ہے. اچھا اب ایک موقع پر انہوں نے یہ کہا کہ بھائی مجھے تو یہ جنگ کرنی ہے، یہ جو صدام نے حملہ کیا ہے مجھے اس کا دفاع کرنا ہے اور میں یہ جنگ جاری رکھوں گا، صحیح ہے. اور انہوں نے حتیٰ یہاں تک کہا کہ میں آخری آدمی کے ہونے تک بھی یہ جنگ جاری رکھوں گا، اگر اسلام کی مصلحت میں ہوا تو میں یہ کام کروں گا. یعنی جب مجھے وہ تقریر ان کی یاد ہے کہ لوگوں نے کہا جنگ جنگ تھا پیروزی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جنگ جنگ تھا پیروزی نہیں ہے، جب تک اسلام کو ضرورت ہے اس وقت تک جنگ ہے. یا انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں نعرہ ہی لگانا ہے تو رفع فتنے در عالم حتی لا تکون فتنہ. انہوں نے کہا جنگ اس وقت تک ہے, بس جنگ نہ بنیاد اس پر ہے کہ تم نے کامیاب ہونا ہے, نہ بنیاد اس پر ہے کہ ایران نے کامیاب ہونا ہے. جنگ اس وقت تک ہے جب تک اسلام کی مصلحت ہے. جس دن مصلحت اسلام نہیں ہے اس دن جنگ نہیں ہوگی. صحیح. تو اچھا, اب یہ جو باتیں تھیں یہ ہر ایک کے مزاج پہ ظاہر ہے اچھی نہیں آ رہی ہوں گی. یا مثلا جب انہوں نے اور بہت سارے سخت فیصلے کیے تو وہ شاید پبلک کے مزاج پہ اچھا نہ آ رہا ہو. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے, اگر جو پبلک ریفرینڈم کر کے حکومت بنا رہی تھی, اگر وہ پبلک ریفرینڈم کر کے کہے ہمیں نہیں چاہیے, معاملہ ختم ہوگا, پھر جبر نہیں ہوگا, پھر جبر نہیں ہوگا. لیکن آج وہ یہ کہیں کہ ہم ریفرینڈم کر کے آپ کو لے آئے ہیں, آپ ولی فقیہ ہیں, آپ اسلام کے ایکسپرٹ ہیں, لیکن آپ فیصلے کرتے وقت ہمارے ذہن کے مطابق فیصلے کریں, یہ پوسیبل نہیں ہے.
وہ اسلام کی روح کے خلاف ہو جائے,
وہ اسلام کی روح کے, پھر وہ فوراً کہے گا کہ یا تو میں ہوں تو میں اسلام کے حساب سے فیصلے کروں گا, اور اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ تمہیں یہ نہیں چاہیے, بسم اللہ, کوئی اور ڈھونڈ لو.
اچھا, اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حضرت امام خمینی نے مثلا 10 سال تک قیادت کی اس امت کی, پھر وہ چلے گئے, پھر رہبر معظم آ گئے, تو یقین امام خمینی نے ایک ڈائریکشن دیا اس انقلاب کو, ٹھیک ہے. لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق کہ پالیسی سے نہیں اسٹریٹجی سے ہوتا ہے,
بالکل,
اور اسٹریٹجی کا تعلق بہت سارے اور فیکٹرز سے ہوتا ہے, آپ کے مخالفین کی اسٹریٹجی سے ہوتا ہے, سچویشن سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر امام خمینی نے آل سعود کے بارے میں جو کچھ کہا,
بالکل,
ٹھیک ہے, آج اگر ایران سے مثلا سعودی عرب سے تعلقات دوبارہ استوار ہو چکے ہیں آلموسٹ, تو اب کچھ لوگ تو اس میں بہت ہی پر امید ہو گئے ہیں کہ اب جنت البقیع کی تعمیر ہونے والی ہے, بس چندہ شروع ہونے والا ہے, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ سب فراڈ ہے اور آل سعود پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. ایک تو میں کہتا ہوں پریکٹیکلی یعنی آپ کسی کے دل میں جھانک کے تو دیکھ نہیں سکتے, ٹھیک ہے. ہر ملک جو فیصلہ کرتا ہے وہ اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے کرتا ہے, ٹھیک ہے. پریکٹیکلی آپ کو کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں, مثال کے طور پر یمن کی جنگ رک گئی ہے, پرزنرز آف وار کا ایکسچینج بھی ہونا شروع ہو گیا ہے, اسد جو ہے بشار الاسد وہ عرب لیگ میں پہنچ گئے, اور یعنی کچھ پازیٹیو چینجز آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو ضروری ہے کہ ایک اسکیپٹیکل اور ایک ہم جو ہے وہ کانسپائریسی تھیوری کے اوپر غور کریں, اور یہ کہ امام خمینی کے اور رہبر معظم کے ڈیسیجن پہ بھی ذرا تھا
اس میں یہ تھا, بالکل جیسے آپ نے کہا, مثلا ایک اگر اس کو ہم ایک براڈر اسپیکٹرم کے اندر دیکھیں, تو مثال کے طور پر امیر المومنین نے کسی کے ساتھ جنگ کی, اور اگلے امام ان کی فرزند طیب و طاہر انہوں نے اس کے ساتھ صلح کی, صحیح. اچھا, اس کے بعد کچھ 10 سال کے بعد پھر دوبارہ ایک جنگ پیش آ گئی, 20 سال کے بعد پھر ایک جنگ پیش آ گئی, وہ کربلا کا میدان تھا. تو اب مثال کے طور پر نعوذ باللہ تعالی,
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جس نے قید میں رکھا 14 سال,
اس کی جانشینی
ان کے بیٹے سے امام کے فرزند نے
جانشینی
قبول کر لی.
تو اب یہ تھا کہ کوئی کہے بھائی یہ کیا ہے, بھائی اس میں بہت سارے مسائل ہیں. مثلا خود سید الشہداء امیر شام کے اوپر 10 سال تک خاموش رہے ہیں, امیر سید الشہداء خاموش رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ سید الشہداء کی خاموشی اور سید الشہداء کا ہی 61 ہجرہ میں اس طرح سے قربانی دینا, صحیح. تو اس میں یہ تھا کہ یہ بہت سارے مراحل ہوتے ہیں, جو جیسے آپ نے کہا کہ بھائی اسٹریٹجی ایک چیز ہوتی ہے, ٹیکٹکس ایک اور مسئلہ ہوتا ہے, اور اس البتہ وہ ٹیکٹکس ظاہر ہوتی ہے ایز پر پرنسپل ہے, ان پرنسپلز میں ویریشنز آتی ہیں امپلیمنٹیشن کے اندر. آج یہ اصول اس وقت منطبق ہوگا تو یہ کرنا ہوگا, یہی پرسنالٹی اس اصول کو نہیں امپلیمنٹ کرے گی اگر گراؤنڈ ریالٹیز چینج ہو گئیں, کیونکہ اب ایک اور اصول ہوگا جو امپلیمنٹ ہوگا. تو اسی طریقے سے مثلا کوئی کہے کہ کیوں مولا امام مصطفیٰ سلام اللہ علیہ نے کیوں صلح کی, کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز چینج ہو رہی ہیں. اچھا, اب ہم آ کر دیکھیں آل سعود کے اوپر, میں اپنے دل میں آل سعود کے لیے کوئی 1% بھی سمپیتھی نہیں رکھتا, یعنی اگر مجھ سے کوئی
بن نہیں پا رہا ہے
میں بنا بھی نہیں پاؤں گا, لیکن مجھ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی کیا فرق پڑا ایک
اچھا ان کی اسٹریٹجی, سوری ٹو انٹرپٹ, ان کی جو اسٹریٹجی چینج ہوئی ہے نا آل سعود کی,
ہاں,
تو وہ بھی اسلام کے لیے مصیبت ہے. وہاں پر وہ ڈانس کروا رہے ہیں, گانے کروا رہے ہیں اور فلاں کروا رہے ہیں, وہ ایک الگ مصیبت ہے.
اس کے اوپر ابھی غور کرتے ہیں, مطلب جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, مثلا آل سعود کے 2 کردار ہیں, ایک آل سعود وہ ہے جو وہابیت کے ساتھ الائنس میں ہے, اور یہ بہت پرانا الائنس
آل شیخ کے ساتھ,
آل شیخ کے ساتھ ایکچولی وہابیت آل شیخ کے مینیفیسٹیشن میں آگے محمد ابن عبد الوہاب کی جو نسل تھی آل شیخ کے الائی, اور پھر اس کے بعد پھر اس کا اسکول آف تھاٹ کہ جو ضروری نہیں کہ اس کی نسل کا ہی ہو, لیکن بعد اس کے علماء آتے رہے یہ وہ نام نہاد. تو ایک وہ آل سعود ہے جس کا ایک الائنس ہے آل شیخ کے ساتھ اور وہابیت کے ساتھ, صحیح ہے, اور ایک وہ آل سعود ہے کہ جو باقی دنیا کے سارے بادشاہوں اور حکمرانوں کی طرح ایک بادشاہ ہے, ایک حاکم ہے. مثلاً اگر مجھ سے کوئی پوچھے بشار الاسد کہ کیا مثلاً اس کے ایمان کی گواہی دوں میں, کیا کیسے کروں, کیا کیوں دوں اس کے ایمان کی گواہی, میں نہیں دے سکتا, حقیقت یہ ہے. اچھا مثال کے طور پر ابھی سلطان عمان کے گئے وہاں پر ایران, تو مثلاً وہ مومن ہے اس وجہ سے گیا, نہیں کوئی ضروری نہیں ہے. ارے بھائی ان لوگوں کا ایک ملک ہے, یہ لوگ بادشاہ لوگ ہیں, ان کے حکمران ہیں, ان کے اپنے بہت اچھے ہوئے تو اپنے ملکی مفادات ہیں, ورنہ زیادہ تر
اسرائیل کے تعلقات بھی ہوں,
ورنہ ان کے رہ گئے اس کے تو ملکی مفادات بھی نہیں ہیں, زیادہ تر کے شخصی مفادات ہیں کہ مثلاً بادشاہت ہیں ان کے, وہ ان کے اپنے شخصی خاندانی تعلقات ہیں. اب آل سعود کا معاملہ کیا ہے؟ آل سعود کا معاملہ یہ ایک خاندان ہے جس کو طاقت چاہیے, جس کو حکومت چاہیے, جس کو دولت چاہیے, جس کو دنیا چاہیے. اچھا اس دنیا حکومت دولت طاقت عیاشیوں لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس نے 150 سال سے ایک خاندان کے ساتھ الائنس کیا ہوا تھا, اس کا نام تھا آل شیخ. ایک جگہ پہ جا کر اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بھائی یہ الائنس ہمارے حق میں کارآمد نہیں ہے, معاملہ ختم.
ایٹ سم ایکسٹینٹ
مثلاً تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسا ہے اب ہمارا آپ کے ساتھ معاملہ نہیں بن پا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے انہیں وہابی اور آل شیخ کو اٹھا کے سزائیں بھی دی ہیں,
جی جی,
ان کو جیلوں میں بھی ڈالا ہے, سارے کام کیے. کیوں؟ انہوں نے کہا بھائی اب ہمارا الائنس آپ کے ساتھ ہمارے فائدے میں نہیں جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو جناب پہلے ان کے ساتھ کھڑے تھے اور وہ ہر ان کا حکم مان رہے تھے, فتوے دے رہے تھے, سارے کام کر رہے تھے, وہ معاملہ ختم ہو گیا. اچھا اب جب ختم ہو گیا تو آپ ہیں کون؟ ہم دنیا پرست ہیں, وہ کھڑے ہو گئے. اچھا مثال کے طور پر وہ جو مثلا دبئی کے رولر ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ مسجدیں بھی بناتے ہیں, وہ کلبز بھی کھولتے ہیں, وہ دنیا کی ہر عیاشی کے لیے اپنے ہاں جگہیں بھی بناتے ہیں. تو آل سعود نے یہ کہا کہ بھائی ہم بھی یہی کر لیتے ہیں, کیونکہ اس میں ہماری دنیا اب یہاں سے پوری ہو رہی ہے. تو انہوں نے جو ٹرن مارا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ فسق سے ایمان پر آ گئے,
نہیں, ان کی اکانومی جو بیٹھ رہی تھی آئل بیس اکانومی تھی بیسیکلی, وہ دے وانٹیڈ ٹو سوئچ فرام آئل ٹو سم تھنگ ایلس,
انہوں نے
بزنس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں,
اپنے ایسٹس کو ایک اور وینیو کے اندر ڈالا کہ جس کے اندر ان کی زیادہ انکم ہو سکے. تو وہ انہوں نے مثلا وہ نائٹروجن اور ہائیڈروجن بیس اکانومی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ٹورزم بیس اکانومی بنائیں گے, اور ریلیجیس ٹورزم.
بٹ دی کوسچن از دیٹ ہاؤ مچ ریلائبل از دس فیکٹ, کیونکہ دیکھیں اس سے پہلے رفسان جانی بھی گئے تھے سعودی عرب اور یہ وہ, تو اب یہ مطلب یہ کہ کب تک یہ کتنا اعتبار کیا جا سکتا ہے
بھائی؟ وہ بالکل ایسے ہی ہے. میں ایک بات اپنے اندر ایک بات سوچتا ہوں کہ اگر بشار الاسد کو ایران کی حمایت میں کامیابی کا یقین نہ ہوتا تو وہ کسی اور کے ساتھ بیٹھ جاتا. اگر اس کو یہ لگتا کہ میرے پاس کوئی اور سپورٹ بھی ہے جو مجھے سنبھال سکتی ہے, میری حکومت کو چلا سکتی ہے, تو وہ کس کے ساتھ بیٹھتا؟ پھر وہ کہتا میرا تو ان کے ساتھ ایمانی تعلق ہے, میں ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں. نہیں, ہرگز نہیں. اچھا آج مثلا عمان سے تعلقات ہیں ان کے, تو وہ ایمان بیس ہیں؟ نہیں. دنیا کی ایک مصلحت اس کی بھی ہے اور ان کی بھی ایک مصلحت ہے. زیادہ سے زیادہ یہ کہ یہ چونکہ جمہوری اسلامی ہے, یہاں پہ ولی فقیہ ہیں, ان کی مصلحتوں کی بنیاد اسلام ہے, تو اس کی بنیاد پر وہ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ بھائی جس طرح سلطان عمان کے ہیں وہ جتنا بھی قابل اعتبار ہیں, قطر کے رولر ہیں وہ جتنے بھی قابل اعتبار ہیں, جتنے بھی رولر باقی ہیں آل سعود ان میں سے ایک ہے. اگر وہ انہی اصولوں کے تحت باقی رہتا ہے جس طرح سے باقی ساری حکومتیں چلتی ہیں, مثلا یورپین کنٹریز کے ساتھ تعلقات ہیں بھائی, کن بنیادوں پر ہیں؟ دنیاوی ان کے مفادات ہیں, اور ان کو بھی ہر وقت امریکہ کے سامنے سرنڈر نہیں ہونا ہے, ان کو بھی کسی طریقے سے کھیلنا ہے. تو میرا اپنے خیال ہے آل سعود ون آف دیم ان کی طرح ہے. اور وہ ہاں, اس میں یہ ہے کہ یہاں پر ریلائبلٹی کا ایشو ایک اور بہت سنگین ایشو ہے. وہ جیسے آپ نے اشارہ کیا ہو, میں سمجھ رہا ہوں اس اشارے کو, بہت بڑا سنگین ایشو ہے کہ یہاں تو ایک خاندان بھی نہیں ہے, یہاں ایک ون مین شو ہے. باقی جگہوں پہ تو نام لینے کو کم از کم ایک خاندان ہے, یہاں تو ون مین شو ہے, یہاں ایم بی ایس ہے بقص. تو وہ ایم بی ایس کب تک چلے گا, کب تک اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے, کب اس کے دماغ میں کوئی نئی چیز آ جائے. بہت ایمبیشیس ہے وہ تو. ہاں صحیح بات یہ ہے. تو اس نے اپنی مصلحت اس بات میں دیکھی کہ بھائی مجھے اگر اکانومی کو چلانا ہے, مجھے اپنے ملک کو چلانا ہے, مجھے اس جنگ کو ختم کرنا ہے, مجھے وہ ٹینشن جو میں نے سیریا کے ساتھ پال لیا بلا وجہ میں یہ میں نے غلطیاں کر ڈالی ہیں, یہ مجھے صحیح کرنی ہے. تو یہی ایم بی ایس صاحب جنہوں نے یمن کے اوپر جنگ شروع کی تھی اور بشار الاسد کے ساتھ جھگڑا کیا اور قطر کے ساتھ جھگڑا کیا, ان تمام جھگڑوں کو مکا کر وہ اپنی اکانومی کو بڑھانا
چاہتے. انڈین جنرل کی طرح سمجھ رہے تھے کہ انڈین جنرل نے کہا نا تھا لاہور میں ناشتہ کرو
مثلا. ہاں
وہ ناشتہ اب تک ٹھنڈا ہو رہا ہے.
ہاں وہ نہیں ہو پائے گا,
لاہور نہیں پہنچ پائے وہ. پاکستان پہ کیا اس کا کیا افیکٹ ہوگا
بھائی؟ میں تو اس لحاظ سے سوچتا ہوں کہ وہ
یہ جو ابھی جو کوریڈور کھلا ہے, بزنس کوریڈور وغیرہ, از اٹ اے پارٹ آف دیٹ انڈرسٹینڈنگ؟ یعنی ہمت پکڑے گی پاکستانی حکومت کے؟
میں کم از کم ایک بات سوچتا ہوں, مثلا اس کو اگر ہم اس طرح سے دیکھیں کہ بھائی کچھ عرصے سے آل سعود کی ٹینڈنسی ریلیجیس ایکسٹریمزم پر انویسٹمنٹ میں ختم ہو گئی تھی, یعنی ان کی آفیشیل ٹینڈنسی نہیں تھی کہ بھائی ہم ریلیجیس ٹیررزم کے اندر یا دہشت گردی کے اندر آفیشیلی انویسٹ کر رہے ہوں گے, وہ اب انویسٹ نہیں کر رہے تھے. ہاں انہوں نے سیریا کے اندر
پروڈکٹیو سمجھ رہے ہیں,
ہاں چونکہ اب وہ ان کے کام میں نہیں رہی. پاکستان کو جو کم از کم بینیفٹ مل سکتا ہے وہ یہ مل سکتا ہے کہ بھائی وہ جو پیچھے سے ان کی سپورٹ ہو رہی تھی ایک آفیشیل ایک ٹیررزم کی, وہ سپورٹ اب باہر سے نہیں آئے گی, باہر سے نہیں آئے گی. لیکن یہاں پہ سر ذرا سا ایک اور مسئلہ ہے, وہ یہ کہ کیا جو پاکستانی حکومت ٹیررزم یا ٹیررسٹ کو سپورٹ کرتی تھی اس کی وجہ صرف باہر ہی تھی یا ہماری اندر بھی کوئی مصلحت تھی؟ تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے اندر بھی کچھ مصلحتیں ایسی تھیں جو ہمیں یہ کہہ رہی تھیں کہ ہم نے ان کو سنبھال کے رکھنا ہے. اچھا اس پہ ہم اب تک مثال کے طور پر یہ کہتے رہے بھائی یہ سعودیوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ سب کا سب سعودیوں کی وجہ سے ہو رہا تھا. تو ایک فائدہ جو ہوگا وہ ہمیں وہ یہ فائدہ ہوگا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو جگہ جگہ ایران سعودیہ کا ٹکراؤ پاکستان کے اندر بھی ریفلیکٹ ہوتا تھا بے تکی باتوں کے اوپر جس کا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تھا, وہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا کہ ہم ٹھیک ہے ذرا سا آپ لوگوں کا تو مسئلہ تھوڑا سا حل ہو جائے.
میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جیسے پاکستان بعض فیصلے کرنے میں ہچکچاتا تھا, جیسے مثال کے طور پر گیس پائپ لائن ہے, ایران نے وہاں تک پہنچا دیا جی, پاکستانی گورنمنٹ نے ایک وہ کر لیا تھا معاہدہ, وہ تو پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا, زرداری صاحب نے جاتے جاتے وہ آخری دنوں میں وہ ایگریمنٹ کر لیا, اور بڑا خطرناک ایگریمنٹ ہے وہ تو, پتہ نہیں 17 بلین ڈالر کتنا اس کا, 18 بلین ڈالر کا اس کے اوپر وہ ڈینٹ لگنے والا ہے پاکستان کو. تو یہ جو ہمت نہیں کر پا رہی تھی کنزیکٹو گورنمنٹس, تو اب یہ کوئی کانفیڈنس فیل کریں گے کہ پیچھے سے کم از کم کوئی پریشر نہیں آئے گا؟
بھائی ایسی میں ایک بات کہہ رہا ہوں, پیچھے سے جو اصلی پریشر آنا تھا وہ سعودیہ سے تو نہیں آنا تھا, وہ تو آنا تھا امریکہ سے.
وہ تو ابھی آئے گا,
وہ تو ابھی بھی آئے گا. ہاں یہ ہے کہ یہ پہلے یہ سوچتے تھے کہ بھائی اگر امریکہ سے پریشر آیا تو ہمارے پاس اس پریشر کو بفر کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. صحیح ہے, اب ان کے یہ تھوڑا بہت چائنا سے تعلقات ہو گئے, اب سعودیوں سے بھی, خود سعودی امریکن سے تھوڑا سا کٹ رہے ہیں, کافی حد تک کٹ گئے ہیں بلکہ, تو اور ایران سے تعلقات بھی برے نہیں چل رہے.
لیکن کچھ لوگ اس بارے میں تھوڑا سا وہ ہیں کہ بھائی امریکہ نے سعودی عرب کو کوئی زیادہ کوئی ڈانٹ وانٹ نہیں پلائی کھل زیادہ اس حوالے سے.
ہاں اس کی وجہ مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ امریکہ کے پاس اب وہ دم خم ہی نہیں رہا کہ وہ اس کے اندر مثال کے
چائنا کا بلاگ بن رہا ہے, رشیا, چائنا, ایران, ترکی, سعودی عرب بھی ادھر آنا چاہ رہا ہے, تو اس میں امریکہ ریئیکٹ نہیں کر رہا ہے.
وہ کیوں ریئیکٹ, مثلا ریئیکٹ کرنے کے لیے بہرحال کچھ آپ کو دانت دکھانے ہوتے ہیں.
ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹ کا بھی کچھ پالیسی کا فرق ہوتا ہے.
وہ فرق ہوگا لیکن میرا اپنا ایک خیر ہے جو میں ابھی تک سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ کہ بھائی امریکہ کو بالآخر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کوئی ہماری سنے یا دبانا پڑے گا یا کھلانا پڑے گا, یا پیسہ دو سامنے والے کو کہ وہ تمہاری سنے یا تم اس کو دباؤ, تو دونوں میں بہرحال کچھ خرچہ تو کرنا پڑے گا. اب امریکہ کی اکانومی, امریکہ کی بزنسز, وہ ایک ایسی جگہ پہ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ نہ ان کے پاس یہ اتنا دمخم ہے کہ بھائی وہ جا کر کسی کو دبانے کی کوشش کریں. پوری دنیا کو معلوم ہے ان ایفیشنٹ آرمی ہے, پوری دنیا کے سامنے واضح ہے.
لیکن اکانومی تو ان کی وار بیسڈ ہے نا, جنگ ہوگی تو ان کو فائدہ ہوگا.
وہ تو صحیح ہے لیکن مثال کے طور پر جنگ وہ جس میں جیتنے کا چانس ہو.
جیتے ہی ہارے ہیں, اکانومی کو تو فائدہ ہوگا.
وہ یعنی مطلب
اسٹڈی ہے ہمارے,
وہ بالکل صحیح ہے, وہ
ایک اسٹڈی ہے ہمارے آئی آر ڈپارٹمنٹ کی کہ دنیا میں کسی بھی دو ملک میں جنگ ہو तो अमेरिका इकोनॉमी को 5% का बूस्ट मिलता है।
वो बिल्कुल सही बात है, और ये हमेशा का एक पुराना फार्मूला था कि भाई जब भी आपकी आप रिसेशन के अंदर जा रहे हो एक जंग छेड़ दें,
हर 10 साल बाद एक जंग चाहिए, उसको
चाहिए। अच्छा, वो बड़ा अच्छा पैटर्न बना हुआ है कि भाई जब 1990 में रिसेशन आया तो एक जंग हो गई, कुवैत वाली हो गई, फिर जब 2000 के करीब रिसेशन आया तो फिर तालिबान वाला मसला हो गया, 9/11 हो गया, फिर जब दोबारा से मिसाल के तौर पर कुछ हुआ तो एक और मामला। ये तो एक कहानी उनकी चल रही है, उनकी नीड है, लेकिन मसला सारा ये है कि एक एक्सटेंड तक ये सब चीज़ें चलती हैं। एक जगह पे जाकर एक कौम को ये फैसला करना होता है कि बहरहाल अब एंड हुआ है या अभी भी यही पॉलिसी चल जाएगी, तो वो हमें भी एहसास होता है कि सबको एक एहसास होता है कि भाई एक पॉलिसी एक हद तक चल सकती है। मसलन ये जो इकोनॉमी है, मसलन वॉर इकोनॉमी, ये उस जगह तो ज़रूर चल सकती है जहां आपकी आर्मी जहां बैठ जाए वो पार्टी जीतेगी, तो आपको हर आदमी बिठाने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपको बिठाया और आप ही के बेस के ऊपर मिज़ाइल आकर गिर गए और आप चूँ भी नहीं कर सके, अब आपके बैठने का क्या फ़ायदा हुआ? या मसलन यूएई इनको पैसा देता रहा कि भाई तुम यमन की मिसाइलों से मुझे बचाना, वो मिसाइल फिर भी आ गए। सऊदीया इनको पैसे देते रहे कि भाई आप हमें बचाएंगे, वो फिर भी आ गए। सही, तो अब भाई वॉर इकोनॉमी तो उस वक्त बिकेगी जब आप कम से कम इतने दांत तो दिखाएं। लेकिन अगर आपके अंदर कोई दमी नहीं है, इतने मिसाइल आपके सर पर बरस गए, आपने चूं भी नहीं किया, तो अब आपके ऊपर कौन पैसा लगाएगा?
यही मिसाल मैंने दी कि अगर आपने इतने महंगे पैसा खर्च करके अगर आपने अपने कार के अंदर एक ट्रैकर लगाया, हाँ, और कार फिर भी चोरी हो गई,
तो बिल्कुल क्यों ट्रैकर लगाएगा भाई फिर? तो अब वो सऊदीया जो है वो इस बात को सोचने में मजबूर हो गया कि भाई इनको मैंने इतना पैसा भी दिया, यमन की जंग फिर भी ख़त्म नहीं करा सके, या अंग्रेज़ों को दिया या फ्रेंच को दिया,
उसका क्या होगा? आप 40 मुल्कों की फौज और उसके,
वो तो जाहिर है वो तो ड्रामे। एक मतलब मैं एक बात सोचता हूँ मुझे कि जो चीज़ जेन्युइन नहीं होती कब तक चलेगी? एक चीज़ है जिसकी ना कोई कल्चरल बेस है ना कोई लॉजिकल रैशनल बेस है, वो उन्होंने एक चीज़ ड्रामे के तौर पर बनाई और बनाने के बाद फिर मरमर आ गया मामला, सब ख़त्म हो गया, कौन पूछ रहा है?
कुछ लोग बेरोज़गार भी हो जाएंगे,
जाहिर है वो बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं, उनमें अपने भी होंगे कुछ, तो वो उसमें ये सब मसाइल तो चलते रहते हैं। ये तो मेरे ख्याल में मीडिया की एक मूवमेंट होती है कि एक ख़ास मौके के ऊपर आपको कोई ज़रूरत थी, तो अब चूँकि हम मौजू वो था तो मैं ज़रा सा वापस लाता हूँ। अब इसमें एक बात थी कि भाई एक तो ये पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट्स की कि आती हैं जाती हैं, एक वो जेन्युइन मूवमेंट होती है, आइडियोलॉजी होती है, ये वो चीज़ है जो हमें इनकलाब में नज़र आती है, एक जेन्युइननेस कि 40 साल से आप एक नारा लगाए हुए हैं और उस नारे को परसू कर रहे हैं, उसकी पूरी डिटर्मिनेशन के साथ उस पर सेक्रीफाइसेस दिए हैं, उस पर बंदे कुर्बान हुए हैं, पब्लिक उसके ऊपर इन्वॉल्व हुई है, लेकिन आपने डिटर्मिनेशन दिखाई है। इसी तरह मसलन आपने कहा कि भाई हम सीरिया को इनके हवाले नहीं करने देंगे, एंड दे डिड दैट और करके दिखा दिया। बशार अल-असद को पता था कि दुनिया में अब इसका कोई हामी और नासिर ज़मीन के ऊपर नहीं बचा है।
बशार अल-असद की हुकूमत आज गई कल गई, उसको मिसाइल आके गिर रहे थे।
सही, तो मेरा अपने ख्याल है जो चीज़ जमहूरी इस्लामी को और इनकलाब को दूसरे तमाम हुकूमतों से एक एज देती है, सुपीरियर एज, और वो ये है कि यहाँ पर एक लॉजिकल रैशनल और पुर एतमाद क़यादत मौजूद है, एक फ़लसफ़ा मौजूद है पूरा ज़िंदगी।
आखिरी बात यह है कि क्या इसराइल को भी कोई कमज़ोरी फील होगी इसमें?
मेरा जिस तरह मैं अमेरिका के बारे में अर्ज़ कर रहा था कि मैं अमेरिका के बारे में बिल्कुल इस बात का मोतखिद हूँ कि अब इनके पास दिखाने को दांत भी नहीं बचे, तो मैं इसराइल के बारे में कन्फर्म इस बात का मोतखिद हूँ कि उसके अंदर का डीके, उसका अंदर का खोखलापन अब ये छुपाने के काबिल नहीं रहा है, अब ये छुपाने के काबिल नहीं रहा है, और उसका अंदर का खोखलापन अब इतना ज़्यादा सामने आएगा। मेरा अपने ये ख्याल है जो मुझे समझ में आता है, इसराइल को बम नाबूद नहीं करेंगे, इसराइल ख़ुद अपने आप को नाबूद करेगा, इसको शायद बाहर की जंग की ज़रूरत ना पड़े, ये खुद ही अपने अंदर, चूंकि एक मसनूई हुकूमत थी, एक दुनिया परस्ती की आइडियोलॉजी के ऊपर तश्कील पाई हुई हुकूमत थी, ये इतना सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और मेरा अपने ये ख्याल है कि उसके अंदर का खोखलापन अब इतना ऐसा आ गया है कि ये नहीं बच पाएगा। और वो जितनी दास्तानें थीं कि पता नहीं दुनिया के इतने रिसर्च नेटवर्क वहाँ पर होते हैं, वो सब का खोखलापन सामने आ गया कि भाई क्यों मल्टी नेशनल
चीज़ें सामने आ रही हैं, फिर भी कुछ लोग इतने मतलब क्यों मरे जा रहे हैं उसे ताल्लुकात कायम करने हमारे यहाँ?
हाँ, उसमें बहुत सादा सा एक मसला जो मुझे समझ में आता है, एक तो ये कि हम लोग बड़े जो है वो लकीर के फ़कीर लोग हैं, تو اب انہوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا کہ وہ بھاگے جا رہے ہیں اسرائیل کے پیچھے, تو انہوں نے بھی سوچا کہ ہم کیوں پیچھے رہ جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ
لوگ اس میں ذاتی فائدے اٹھا رہے ہیں.
ظاہر ہے ان کو اٹھانے ہیں کچھ نہ کچھ فائدے. ایک تو یہ بات, دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ لیک آف اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ. ایک جملہ مشہور ہے سب کے درمیان, وہ بڑا سادہ سا جملہ ہے, آپ یہ تعلقات بنائیں اور امریکہ آپ کے سارے قرضے اتار دے گا. صحیح. اچھا, آپ کے قرضے جو ہیں وہ اس وقت میرا اپنا خیال ہے کہ کچھ 70-80 بلین سے اوپر جا رہے ہیں. مجھے ایگزیکٹ فگر حقیقت یہ ہے کہ اب یاد بھی نہیں ہے, کیونکہ اب وہ ریلیونٹ لگنے لگتی ہے کہ وہ کتنی فگر ہو گئی. اچھا, کیا آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ کوئی ملک آپ کو 70-80 ارب ڈالر دینے والا ہے؟ یہ آپ توقع کر رہے ہیں کیا؟
خود امریکہ قرضے میں وہ کیا دے گا؟
تو مسئلہ اب یہ جو خوبصورت خواب لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں جو اس کے سپورٹر ہیں کہ بھئی ہم اسرائیل سے تعلقات بنائیں گے نا تو ہمارے سارے قرضے معاف ہو جائیں گے اور پاکستان میں وہ دودھ کی نہریں ایسی بہیں گی کہ جو کوئی پینے والا بھی نہیں ہوگا ان کو, تو یہ سب خواب و خیال ہیں. وہ جو دبئی تھا وہ اتنے تعلقات بنائے, یہ کر لیا وہ کر لیا, وہ اپنے آپ کو نہیں بچا پایا, اور اینڈ میں جا کر اس نے وہی ایران سے تعلقات بنانے کی کوشش کی کہ ہاں بھائی چلو معاملے کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. سعودیہ جو تھا وہ سا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ لیک آف اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ ہے جو ہمارے اندر وہ آخر تک گئی بھی ہے. بھائی دیکھیں, ایک سادہ سا مسئلہ ہے, ہم جب تک کوئی مصیبت ہماری سانس تک نہیں پہنچتی ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے, چاہے وہ ہمارے یہاں انرجی کا کرائسس ہو, چاہے وہ آنے والا پانی کا کرائسس ہے, چاہے وہ ہماری امن و امان کی صورتحال ہے. تو یہ جو اسٹریٹجک اپڈیٹ ہونا ہے وہ نہ ہونا وہ اس کی مشکل ہے, اور اس کی وجہ سے لوگ اپنے خوابوں کے اندر بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اختتام کرتے ہیں وتھ دس نوٹ کہ تھنگس آر گوئنگ آن رائٹ ڈائریکشن.
میرا خیال ہے الحمدللہ رب العالمین, میرا اپنے خیال ہے انقلاب اسلامی, کیونکہ دو اس وقت اگر اس پروگرام کے مین ٹاپک رکھیں, ایک تو یہ کہ مولا آٹھویں امام کے جن کے دسترخوان کرامت کے اوپر ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ان کے شکر گزار اور ان کے سامنے عرض ارادت کرنے کے لیے, اور دوسری بات جو انقلاب اسلامی اور امام خمینی کی برسی کے عنوان سے تھا, جو اسٹریٹجک پلان امام خمینی نے اہل بیت اطہار کی تبعیت اور پیروی میں پوری غیبت کبریٰ کے اندر بیٹھ کے ہم اس کو مشاہدہ کر سکتے ہیں, جو بنا وہ میرا اپنے خیال ہے آن دا رائٹ ٹریک ہے, اور رہبر معظم نے اس پلان کو ایگزیکیوٹ بہت ٹف ٹائم کے اندر ایگزیکیوٹ کیا ہے, اور میرا
سیم ڈائریکشن سیم
کے ساتھ
سیم ویلیو
جو جس جگہ پر اس وقت جمہوری اسلام ہے, جمہوری اسلامی کی حکومت ہے, میرا اپنے خیال ہے اگر کسی کو یہ بات سمجھانی پڑے تو شاید میں کوشش کروں, وہ یہ کہ امام خمینی کے زمانے میں حکومت جمہوری اسلامی اتنی مضبوط نہیں تھی جتنی اس وقت ہے. دنیا میں جتنا ایکسیپٹنس اس وقت جمہوری اسلامی کی ہے امام خمینی کے زمانے میں نہیں تھی, وہ ان کے لیے بہت ٹف ٹائم تھا, لیکن الحمدللہ رہبر معظم کی بابصیرت رہبریت نے اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ ہم اب اس جگہ پر آ گئے ہیں کہ آل سعود بھی تعلقات بنانا چاہتا ہے, پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی بات میں وزن ہے اور ان کا کچھ کہنا بہت بڑی بات ہے.
اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی جو زحمتیں ہیں دین اسلام کے خاطر ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور ہم سب کو ان کی تعلیمات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.